أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حکمت علی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے کلمات نورانی ہیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تفسیر ترتیب کے ساتھ کلمہ 91 ہے. وقال علیہ السلام ان ھذہ القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم. حکمت شمارہ 91 میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دل انسان کا دل اکتا جاتا ہے جیسے انسان کا بدن خستہ ہو جاتا ہے, اور جب دل اکتا جائیں ان کے لیے طرائف الحکم جستجو کرو, تلاش کرو, اور طرائف الحکم سے قلوب کی اکتاہٹ کو برطرف کرو. انسان میں جسم ہے اور روح, قوت فاہمہ جس صلاحیت و قوت سے انسان کسی چیز کو درک کرتا ہے اسے دل کہتے ہیں. عام طور پر عرف عام میں قلب سینے کے اندر خون پہنچانے والا عضو ہے بدن کا, اسے دل کہا جاتا ہے, یا ممکن ہے اصطلاح طب میں اسے دل کہا جاتا ہو, لیکن قرآن کریم میں اور انسان شناسی میں دل یہ نہیں ہے خون رسان عضو انسان کا جو خون کا تصفیہ بھی کرتا ہے اور خون کو بدن میں پمپ کرتا ہے, پہنچاتا ہے فشار کے ساتھ, جس سے انسان کی بدن کی حیات کا دار و مدار ہے. یہ ادراکات کا مرکز نہیں ہے, فہم نہیں ہے اس کے اندر. فہم انسان کی روح کا عمل ہے, نہ انسان کے بدن کا عمل. بدن کے کسی حصے سے انسان فہم نہیں کرتا. حواس ذریعہ ہیں فہم کا. خود حواس بھی بذات خود عمل فہم نہیں رکھتے, صلاحیت نہیں رکھتے, بلکہ حواس پانچ پانچ حصے انسان کے اندر ہیں. ان کا کام حس احساس کو فہم میں منتقل کرنا ہے, اور قوت فہم کا کام اسے درک کرنا اور ادراک کرنا ہے جو ذہن ہے. دل یا فؤاد, قلوب, صدور, صدر, متعدد الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جن سے مراد روح کا وہ عمل ہے یا حصہ ہے جس سے روح کو فہم کا عمل حاصل ہوتا ہے, یا روح کسی چیز کو فہم کرتی ہے, سمجھتی ہے. قرآن کریم میں فہم منسوب بے قلب ہے کہ اللہ نے انسان کو سمجھنے کے لیے دل عطا کیا ہے. قلب کو دل ترجمہ کرتے ہیں فارسی میں اور اردو میں. فارسی میں دل کہتے ہیں و فارسی کی مناسبت سے اردو میں. تقلب کی وجہ سے, چونکہ دل ایک حال پر نہیں رہتا, حالتیں اس کی بدلتی رہتی ہیں, تأثر ہے اس کے اندر، اس وجہ سے اسے قلب کہا جاتا ہے، ہمیشہ حالت تقلب میں ہے، چونکہ مرکز ادراک ہے، مرکز فہم ہے، اور ادراک و فہم اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. باقی بدن، باقی حصہ انسان کا دل سے فرمان لیتا ہے، فہم کا عمل دل میں انجام پاتا ہے، اور دل فہم کے بعد فرمان روائی کرتا ہے. مثلا دل اگر دریافت کرے سردی کو تو فرمان صادر کرتا ہے سردی سے بچنے کے لیے اقدام کا، انسان سردی سے دور ہو، گرمی کا انتظام کرے، یا گرم لباس پہنے، یا گرم اوڑھنی اوڑھ لے. دریافت بھی باہر کے امور حقائق کو سمجھنا دل کا کام ہے، اور اعضاء و جوارح اور حواس کو فرمان دینا یہ بھی دل کا کام ہے. دل بصورت عموم جب کہا جائے قلب، اس میں ذہن بھی شامل ہے، اور ذہن کے جتنے باقی عمل ہیں وہ سارے اس کا حصہ ہیں، اس کے درجات ہیں فہم کے. عقل، تعقل، تفکر، تخیل، احساس، ان سب کا ایک عام عنوان فہم یا مرکز فہم ان کا دل ہے، قلب ہے. انسان کو فہم کے لحاظ سے بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، حواس خصوصاً جو مناظر حواس انسان کے لیے پیش کرتے ہیں. آنکھیں دن بھر مختلف مناظر کی تصاویر ارسال کرتی ہیں قلب کی طرف، دل کی طرف، یعنی مرکز فہم کی جانب. اسی طرح کان متنوع آوازیں منتقل کرتے ہیں ان کی تصاویر کو قلب کی طرف. حصے شامہ و ذائقہ و لامسہ، دن بھر انسان کے فعال رہتے ہیں یہ حواس، اور اپنی اپنی دریافتیں، صورتیں منتقل کرتے ہیں ذہن کی جانب. ذہن حواس سے دریافت کرتا ہے سب کچھ، اور ان کو ملحوظ رکھتا ہے، ان میں سے جو اہم توجہ طلب صورتیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ دیتا ہے، جو توجہ طلب نہیں ہوتی ذہن کے لیے، دل کے لیے، انہیں چھوڑ دیتا ہے. ان میں سے کچھ محفوظ ہو جاتی ہیں، حافظے میں چلی جاتی ہیں، اور کچھ حافظے میں نہیں جاتی بلکہ انسان کے لاشعور میں چلی جاتی ہیں وہ تصویریں. دن بھر آنکھوں سے جتنے مناظر آپ یا تصاویر لے کے آنکھ کے ذریعے سے ذہن میں منتقل کرتے ہیں، ممکن ہے وہ ہزاروں میں ہوں، لاکھوں میں ہوں، لیکن شام کو بیٹھ کر اگر اپنے حافظے میں دوبارہ نظر ثانی کریں کہ کتنی تصاویر دن بھر کی اتری ہوئی آنکھ کی مدد سے ذہن میں حاضر ہیں، تو چند تصاویر ہی ایسی ہوں گی جو یاد آئیں گی آپ کو کہ یہ کچھ میں نے دن کو دیکھا ہے، جبکہ آپ نے دن میں ہر جزی کلی چیز کو، ہر شے کو مشاہدہ کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر امور جو مشاہدہ کیے ہیں ابھی محفوظ نہیں ہیں حافظے میں. ایک دوسرا عمل جو دل میں یا ذہن میں یا ادراک میں انجام پاتا ہے وہ تخیل ہے. خیال باہر سے کچھ بھی نہیں دریافت کرتا، بلکہ اندر حافظے میں موجود محفوظ تصاویر، حواس کے ذریعے سے عمر بھر کی تصاویر یا دن بھر کی تصاویر، ان میں خیال تصرف کرتا ہے، مصور ہے خیال. باہر سے کچھ بھی نہیں لیتا، موجود ذہنی تصاویر میں تصرف کرتا ہے، ان تصاویر کو نئی شکل دیتا ہے، ان سے ملا کر نئی ترکیب ایجاد کرتا ہے، نئی تصویر سازی کرتا ہے، اور زیادہ تر موقع خیال کو نیند میں میسر آتا ہے، چونکہ دن بھر حواس بیدار ہوتے ہیں، فعال ہوتے ہیں، تخیل کو موقع نہیں ملتا، تخیل اس وقت زیادہ کارکردگی دکھاتا ہے جب حواس اور تفکر معطل ہو چکے ہوں. اگر بیداری میں بھی تخیل غالب آ جائے تو حواس کو معطل کر دیتا ہے، حواس اور خیال ہمزمان کارکردگی نہیں دکھا سکتے، دونوں میں سے ایک نے عمل کرنا ہے. جیسے تفکر اور تخیل میں سے صرف ایک وقت کے اندر عمل کر سکتا ہے ادراک کا، یا خیال اپنا عمل دکھائے گا یا تفکر، اسی طرح یا حواس اپنا کام کریں گے یا تخیل کام کرے گا. لہذا جب خیال انسان میں جاگتا ہے، غلبہ پاتا ہے اور تصویر سازی کرتا ہے، حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نظر کچھ بھی نہیں آتا. یہ آنکھیں کوئی تصویر ارسال نہیں کر رہی، یہ کان کوئی آواز ذہن میں منتقل نہیں کر رہے، چونکہ تخیل نے ذہن کا جو عمل ہے وہ اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اسے خود جذب کر لیا ہے، اب ذہن حواس کی جانب متوجہ نہیں ہے. تیسرا عمل جو ادراک میں انجام پاتا ہے وہ تفکر ہے. تفکر حقائق سے تعلق رکھتا ہے، معانی و مفاہیم سے تعلق رکھتا ہے. انسان بالفطرہ مائل ہے حقائق جاننے کے اوپر، اس کے اندر یہ رجحان ہے کہ جو حقیقتیں موجود ہیں اس جہان میں، قرب و جوار میں، ان سب کو سمجھے، حقائق تک پہنچے. کتابوں کے اندر جو حقائق ہیں، معلمین جو حقائق بیان کرتے ہیں، تاریخ میں جو حقائق درج کیے گئے ہیں، اور مجسم شکل میں جو حقیقتیں بکھری ہوئی ہیں، منتشر ہیں، زمین و آسمان پر ہیں ان حقائق سے، ان حقائق کو سمجھنا اور ان کی حقیقت تک پہنچنا اور ان حقائق کے بارے میں متعدد سوالات کا جواب تلاش کرنا، یہ حقائق کیسے ہیں، یہ حقیقتیں کیوں ہیں، یہ حقیقت کس عامل کے نتیجے میں ہے، کیا اس کے علل و اسباب ہیں، یہ سب ایک حقیقت کے متعلق سوالات ہیں جو ذہن چاہتا ہے دریافت کرے. یہ تیسرا عمل ہے تعقل اور تفکر. احساس، تخیل اور تفکر یا تعقل، معانی، مفاہیم اور حقائق کے اندر. بعض کام ایسے ہیں جن میں دل تھکتا نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے اس کے اوپر، جیسے تخیل بھی معطل ہو اور تفکر بھی انسان نہ کر رہا ہو، فقط حواس انسان کے سرگرم ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مناظر اور کانوں سے آوازیں سن رہا ہے، لذت اٹھا رہا ہے، ذائقے محسوس کر رہا ہے، لامسہ کے ذریعے اشیاء کی کیفیت کو، سردی گرمی کو، سختی نرمی کو حس کر رہا ہے، اور صرف اس حد تک ہے. یہ عمل انسان کو نہیں تھکاتا، ذہن کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا. لہذا عام انسان دن بھر آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کان کھلے ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، چکھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، اور ذرا برابر احساس تھکاوٹ و خستگی نہیں کرتے. جس طرح جسمانی طور پر انسان دن بھر چلتا پھرتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، جاگتا ہے، لیکن جسم میں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، چونکہ جسم پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا انسان نے. معمول کے عمل کے علاوہ، مثلا ہاتھ پاؤں جتنے چلتے ہیں، انسان بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اٹھ کے اپنے معمولات انجام دیتا ہے، اس سے کبھی انسان کو خستگی نہیں ہوتی، چونکہ یہ عادی کام ہیں، روزمرہ کے کام ہیں، انسان کے اعضاء پر اضافی فالتو بوجھ نہیں ہے۔ تھکاوٹ بدن کے اندر پیدا ہوتی ہے اس وقت جب معمول سے زیادہ جسمانی عضلات پر اور جسمانی اعضاء پر انسان بوجھ ڈالتا ہے، یعنی معمول سے زیادہ حرکت کرنا پڑتی ہے انہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے انسان نہیں تھکتا، ہاتھ ہلا رہا ہے لیکن خستہ نہیں ہوتا، چونکہ اتنی حرکت بازو کو دینا معمول ہے، اصل حرکت سے جسم حرکت سے تھکتا ہے۔ حرکت اگر زیادہ ہو جائے، حرکت کرنے میں جسم کی توانائی صرف ہوتی ہے، وہ حصے بدن کے عضلات جو حرکت دینے میں مرکزی کردار ہے جن کا، یہ جلدی تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی تھکاوٹ کے اسباب یہ ہیں کہ ایک تو ان کی توانائی کم ہو جاتی ہے، دوسرا ان کے اندر بعض غذائی تقویتی مواد استعمال کرنے سے، حرکت سے کم پڑ جاتا ہے۔ مثلا انسان کے بدن کے اندر مختلف غذائی شعبے ہیں جو بدن کے ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جیسے رطوبت، بدن کی ایک اہم ضرورت رطوبت ہے، جس سے بدن کی سلامتی قائم رہتی ہے۔ اگر یہ رطوبت بدن کی کم ہو جائے، انسان بیماری کا احساس کرتا ہے، ناتوانی کا احساس کرتا ہے، وجہ بسا شاید رطوبت اگر لازمی مقدار سے کم ہو جائے، حیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بس ایک اہم چیز انسان کے بدن کے اندر ہمیشہ عمر بھر ایک معین مقدار کی رطوبت ہے، جو بدن کے سارے حصے میں موجود رہنی چاہیے، وہ ایسا خشک نہ ہو، رطوبت کی مقدار کم نہ ہو۔ جیسے بسا اوقات حیضہ ہو جاتا ہے انسان کو، جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو بعض لوگ ایک دن کے اندر اندر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، چونکہ بدن کا نظام خراب ہو گیا ہے اور رطوبت بدن کی ساری خارج ہو گئی ہے، اور رطوبت جذب کرنے کا جو عمل تھا، نظام تھا، وہ بند ہو گیا ہے، اور رطوبت اتنی جلدی بدن سے نکل جاتی ہے کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ضرورت ہے بدن کی۔ اسی طرح اور بہت ساری شعبے بدن کی ضرورت ہیں، جنہیں آپ عموماً سنتے رہتے ہیں غذائیت کے ماہرین سے، اور خصوصاً اطباء سے مریضوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ آپ کے بدن میں اس چیز کی کمی ہے، اس حصے کی کمی ہے۔ اپنی طبی زبان میں وہ لوگ بیان کرتے ہیں، مثلا پروٹین ایک چیز ہے جو انسان کے بدن کو درکار ہے۔ پروٹین سے مراد یعنی گوشت سے حاصل ہونے والی غذائیت، جانوروں کے گوشت سے حاصل ہونے والی غذائیت یا سبزیوں میں بعضوں میں ہے، یہ انسان کے بدن کی ضرورت ہے۔ آہن، فولاد انسان کی ضرورت ہے، لیکن وہ سریے والا فولاد نہیں، گارڈر والا، بلکہ غذا کے اندر جو موجود ہے، غذائیت کی صورت میں یہ آپ کی ضرورت ہے۔ یہ مقدار لازم میں ہونا چاہیے، اگر اس مقدار سے کم ہوا، بدن کی کارکردگی سلامتی خطرے میں ہے۔ اسی طرح لبنیات، دودھ سے جو مواد حاصل ہوتا ہے، چربیاں بہت ساری انسان کے بدن کے لیے لازم ہیں، مختلف نوع کی چربی انسان کے بدن کے مختلف حصوں کے لیے لازمی ہے، اگر یہ کم پڑ جائے یا بڑھ جائے، بدن سلامتی اپنی کھو بیٹھتا ہے۔ ایسے موقعوں پہ جب بیماری کا احساس کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، کسی چیز کی کمی کا احساس ہوتا ہے، یا دواؤں کے ذریعے سے یا خوراکوں کے ذریعے سے اس کمی کو فوراً برطرف کرتے ہیں۔ کئی بیمار ایسے ہیں جن کو ڈرپ لگ جاتی ہے، جاتے ہی بوتل لگا دیتے ہیں، ان کو پانی سے بھری ہوئی بوتل ان کے بدن کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ بدن کی رطوبت کم ہے، ان کے اندر رطوبت بڑھاتے ہیں، اس کو مقدار متوازن متعادل کرتے ہیں۔ ایک اور چیز انسان کے بدن کی ضرورت ہے اور وہ شکر ہے. انسان کے بدن میں ایک مقدار لازمی شکر کی ہونی ضروری ہے. یہ انسان کے بدن کی توانائی ہے, اصل فیول کا کام کرتی ہے, ایندھن ہے انسان کے بدن کا. باقی بدن کو قائم رکھنے میں, بدن کی ترکیب میں مؤثر ہیں. حرکت میں جو چیز زیادہ فعالیت میں کام آتی ہے وہ یہ چیز ہے, گلوکوز. بدن کی حرکت کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے, انرجی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. انسان جب مثلا آپ ورزش کرتے ہیں, آپ کوئی جسمانی سخت کام کرتے ہیں, محنت مشقت کا, جس طرح یہ مزدور ہیں, کاریگر ہیں, دن بھر کام کرتے ہیں, شاید کم ترین چند لمحوں کے لیے ان کا بدن رکتا ہوگا. مسلسل وزن اٹھا رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, باہری کام کر رہے ہیں, یا کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ہیں, یا اور محنت مشقت کرنے والے لوگ ہیں, ان کے بدن میں حرکت معمول سے زیادہ ہوتی ہے. معمول سے حرکت زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حرکت کے لیے, بدن کی حرکت کے لیے جو انرجی ان کو چاہیے وہ لازم مقدار میں ان کے پاس ہونی چاہیے. تھکتے کب ہیں؟ جب اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے, گلوکوز کم ہو جاتا ہے, بدن میں احساس خستگی ہونے لگتا ہے, اور خون کے اندر جو لازم مقدار ہے بعض دیگر عناصر کی, وہ جب کم ہو جاتی ہے, خون حرکت میں تیزی سے چلتا ہے, مصرف کر رہا ہے اس غذائی مواد کو, استعمال کر رہا ہے, جلا رہا ہے اس کو, انرجی بنا رہا ہے, انرجی بنا کر حرکت کرنے والے اندام تک پہنچا رہا ہے. مثلا عضلات حرکت کرتے ہیں تو عضلات کو فوراً ساتھ ساتھ غذا کی ضرورت ہے تاکہ حرکت جاری رکھ سکیں. خون تیزی سے گردش کرتا ہے. گردش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فقط پانی کی طرح گھومتا رہتا ہے, بلکہ خون کے اندر جو غذائی مواد ہے وہ عضلات میں جذب ہو رہا ہے. خون جب جاتا ہے عضلات میں اور جذب ہو کے باقی جو بچ جاتا ہے وہ فضولات ہیں, اصل غذائیت جذب کر لی بدن نے. اگر وہ دوبارہ وہ مقدار برابر نہ کی جائے تو تھک جاتا ہے انسان کا بدن. یہ بدن کی ترکیب کے اندر ایسی تشکیل ہے نظام بدن کا کہ چونکہ انرجی چاہیے اس کو, انرجی صرف کرتا ہے اور پھر وہ بحال کرتا ہے. تھکاوٹ ہوتی ہے, تھکاوٹ کے بعد تھوڑی دیر سستاتا ہے, بیٹھتا ہے, آرام استراحت کرتا ہے, تھکاوٹ برطرف ہو جاتی ہے. یا وہ چیز جو مقدار جو کم ہو گئی ہے اسے اضافہ کرتا ہے. جب بدن میں وہ مقدار لازمی آ جاتی ہے, دوبارہ اس کے اندر نشاط, دوبارہ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے حرکت کرنے کے لیے, تب دوبارہ نشاستہ استعمال کرتا ہے یا گلوکوز والی چیزیں استعمال کرتا ہے, دوبارہ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے. بس بدن اگر تھک جائے تو اس کو تھوڑا سا آرام دیں, اس کی اکتاہٹ خستگی ختم ہو جاتی ہے. جیسے نیند 24 گھنٹوں میں انسان کو ایک مقدار لازم میں نیند کرنی چاہیے, کم از کم 7-8 گھنٹہ انسان کو مجموعی طور پر 24 گھنٹوں میں نیند لازم ہے بدن کی سلامتی کے لیے. ان لوگوں کے لیے جو سخت کام کرتے ہیں, انہوں جو دن بھر بیکار رہتے ہیں, انہیں اتنے گھنٹے نیند آتی ہی نہیں ہے, کیونکہ بدن میں تھکاوٹ نہیں ہوتی, خستگی نہیں ہوتی ان کے بدن میں, بدن نے کچھ استعمال نہیں کیا مواد. وہ اگر شاید 4 گھنٹے بھی سو لیں تو کافی ہے ان کے لیے, جو کچھ بھی نہیں کرتے بیکار, جو محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, سخت جانی کام کرتے ہیں, ان کے لیے 7-8 گھنٹہ سونا تاکہ وہ بحال ہو جائے, ساری چیزیں جو خستہ ہو گئی ہیں ان کی خستگی برطرف ہو جائے, اور استراحت ہو کے غذائیت بحال ہو جائے, مصرف شدہ مواد دوبارہ تکمیل ہو جائے, اور بدن صبح پانشات ہو کر, چونکہ اس دوران انسان کھاتا بھی ہے, غذا کھاتا ہے 2-3 وقت اور باقی ضروریات پوری کرتا ہے, لہٰذا آرام بھی ہوتا ہے, غذائیت بھی آتی ہے, بدن کی خستگی دور ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کے ادراک کی صلاحیت بھی تھک جاتی ہے, خستہ ہو جاتی ہے, اس میں اکتاہٹ آ جاتی ہے. یہ خستگی فقط حواس کے استعمال سے نہیں آتی، البتہ حواس کے استعمال سے اس وقت خستگی آتی ہے کہ جب تمرکز کے ساتھ انسان اپنے حواس کو استعمال کر رہا ہو. اگر عام جس طرح کسی خاص چیز کو نہیں دیکھ رہا، بیکاری کے عالم میں ہے، جدھر جی میں آتا ہے دیکھ رہا ہے، یہ نہیں تھکتا کبھی بھی، چونکہ اس کے حواس معمول کے مطابق دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی چیز کے اوپر حس کا تمرکز نہیں ہے، اور چونکہ حس متمرکز نہیں ہے، بس حس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، پانچوں حصے اس کی آزاد ہیں اور اپنے معمول کے مطابق عمل کر رہی ہیں، اس طرح کبھی بھی ادراک بھی نہیں تھکتا انسان کا اگر فقط حواس کی مدد سے. جیسے شیرخوار بچہ ہے یا چھوٹے بچے، یہ کبھی بھی نہیں تھکتے، چونکہ ان کے اندر تخیل بھی نہیں ہوتا اور ان کے اندر تفکر بھی نہیں ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، صرف حواس ہیں استعمال کرتے ہیں، اور حواس کا استعمال انہیں خستہ نہیں کرتا، چونکہ حواس میں تمرکز نہیں ہے، جو ان کو دیں اسی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور دن بھر با نشاط رہتے ہیں. لیکن وہ بدن کی جو 24 گھنٹوں کی روٹین کے مطابق بیچ میں سوتے بھی ہیں، لیکن خستگی نہیں ہوتی ان کو. خستگی اگر ہو بھی تو جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں اس سے ان کے بدن کے اندر خستگی پیدا ہوتی ہے، حواس کے استعمال سے خستگی نہیں ہوتی. حس اس وقت تھک جاتی ہے جب، یا ادراک حسی جب تمرکز ہو اس کے اندر. مثلا آپ کان لگا کے اور دیر تک کوئی چیز سنیں، کوئی آواز سنیں، درس سنیں، پھر خستگی سماعت میں آ جاتی ہے. یا تمرکز کر کے دیر تک، کافی طولانی مدت تک تمرکز کے ساتھ کسی چیز کو دیکھیں دقت کے ساتھ، کوئی متن کتاب پڑھ رہے ہیں اور مسلسل کئی گھنٹوں تک، پھر بصارت تھک جاتی ہے. اور یہی حال دیگر حواس کا ہے کہ اگر معمول سے زیادہ عمل کریں اور تمرکز کے ساتھ عمل کریں، پھر ان میں خستگی آ جاتی ہے. سب سے زیادہ انسان کو جو چیز تھکاتی ہے تخیل ہے. تخیل در حقیقت انسان کی انرجی، طاقت کے اندر ایک سوراخ ہے، اگر یہ سوراخ ہو جائے ساری انرجی بہ جاتی ہے زمین پر، کچھ محصول بھی نہیں ہوا، حاصل بھی نہیں ہوا. خستہ انسان، تخیلاتی انسان ہمیشہ خستہ ہے، افسردہ ہے، بجھا ہوا ہے، زرد چہرہ ہے، آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوتے ہیں اس کے، نیند بھی نہیں آتی اس کو، بھوک بھی نہیں لگتی اس کو، اشتہا نہیں ہے اس کے اندر، کسی کی بات پسند نہیں ہے، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، چونکہ بالکل ناتوان ہے، تخیل نے نچوڑ دیا ہے اس کو، ساری چیز بہ گئی ہے، اس کی توانائی ساری تخیل کے اندر. تیسری چیز جو انسان کو خستہ کر دی ہے وہ تفکر ہے، تعقل ہے. انسان جب کسی حقیقت کے یا حقائق کے فہم کے درپے ہوتا ہے، جب تمرکز کے ساتھ کسی حقیقت کو، معنی کو، مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہے، یہاں پر بھی انسان کے قوت، ادراکی قوت حد سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، خستگی آتی ہے. لیکن نہ ایک وقت میں یا ایک دن میں یہ خستگی پیدا ہوتی ہے، جب ایک کافی عرصے کے لیے، کافی مدت کے لیے انسان فکری کام کرے، مطالعاتی کام کرے، انسان کے قوۂ ادراکی استعمال ہوں معمول سے زیادہ، خستہ ہو جاتے ہیں، اعصاب میں خستگی آ جاتی ہے اور انسان کے جسم میں خستگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور دل میں، اس مرکز ادراکات میں ملالت آ جاتی ہے، اکتاہٹ آ جاتی ہے، یعنی تمرکز کم ہو جاتا ہے. وہ ایک حالت یا ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سرے سے تمرکز قائم نہیں ہوتا، مطلب کے اوپر، حقیقت کے اوپر، جس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے اس کی طرف جاتا ہی نہیں، ذہن اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اور مزید یہ کہ اگر یہ عمل یکسانیت کے ساتھ ہو، یکسانیت بھی ہو، ایک ہی طرح کا عمل انسان تکرار کرے، اور وہ بھی دقیق عمیق فکری عمل، تعقلات کرے، انسان عمل انجام دے اور اس میں یکسانیت ہو، تنوع نہ ہو، اتار چڑھاؤ نہ ہو، اس سے بھی انسان کا دل ذہن تھک جاتا ہے، خستہ ہو جاتا ہے، یکسانیت کی وجہ سے، تفکر کی وجہ سے، دقت کی وجہ سے، تمرکز طولانی کی وجہ سے اس کے اندر ملالت و اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ انسانی جسم ہو یا انسانی روح، محدود توانائی ہے اس کے اندر، حد ہے اس کی، بلا حد نہیں ہے، فقط اللہ کی ذات ہے جس میں نہ فعل خدا اللہ کو تھکاتا ہے اور نہ علم خدا اللہ کو تھکاتا ہے۔ لا نوم ولا سنا، نہ اونگ ہے اور نہ نیند ہے، کیوں کہ محدود نہیں ہے، لا محدود ہے ہستی خداوند تبارک و تعالیٰ کی، لیکن جو محدود ہے اس کی توانائی بھی محدود ہے، اور محدود توانائی ایک حد ہے، انسان سے متعلق جتنی امور ہیں ان کی حد ہے، جیسے بصارت کی حد ہے، ایک حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر جس شے کو دیکھ رہے ہیں وہ اس حد سے باہر چلی جائے نظر نہیں آتی، یا قریب ہونے میں بھی ایک حد ہے، اتنی قریب ہو جہاں سے آپ دیکھ سکیں، اگر اس سے زیادہ قریب ہو گئی پھر رویت کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سننے کی ایک حد ہے، ایک حد تک سماعت کا جو نظام ہے انسان کا ادراکات کے قابل ہے، اگر اس حد سے کم دھیمی ہو جائے آواز نہیں سن سکتا، اگر اس حد سے بڑھ جائے تو بھی انسان نہیں سن سکتا۔ اسی طرح تمام امور کی حد ہے انسان میں، محدودیت کی وجہ سے انسان کا نظام ایک حالت میں نہیں رہتا، اگر یہی محدود توانائیاں استعمال ہوں خستگی تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اگر استعمال نہ ہوں سرے سے زنگ لگ جاتا ہے، نابود ہو جاتی ہیں یہی توانائیاں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک بازو انسان کچھ عرصے کے لیے ایک بازو استعمال نہ کرے، اس بازو کو ساکن رکھے، یہ بازو شل ہو جائے گا، استعمال سے اس میں قوت آتی ہے، تقویت ہوتی ہے، زیادہ استعمال کریں تھک جاتا ہے، بالکل استعمال نہ کریں شل ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، چونکہ محدود ہے، اس محدود کو اس کے اپنے مقررہ نظام کے ساتھ قائم رکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح روایات کے اندر ہے کہ دل کے لیے، قلوب کے لیے ادبار ہے و اقبال، دو حالتیں، اقبال و ادبار کی حالتیں ہیں، آمادگی اور عدم آمادگی۔ جب دل آمادہ ہو کسی کام کے لیے، یہ اقبال کی حالت ہے، اور جب دل آمادہ نہ ہو، ادبار کی حالت ہے۔ اقبال جب ہو وہ لحظہ ہوتا ہے انسان کی فعالیت کا، استفادے کا، ان لحظات کو ضائع نہ کریں، اور ادبار جب ہو تو فقط ضروریات پہ اکتفا کریں، اس وقت اس کے اوپر اضافی بوجھ نہ ڈالیں، حتیٰ عبادات۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ دل جب ادبار کی حالت میں ہو تو نوافل بھاری لگ رہے ہوتے ہیں انسان کو، فقط فرائض پر اکتفا کرو، لیکن جب حالت اقبال میں ہو اس وقت حق عبادت ادا کرو، اس وقت تلافی کرو ان لمحات کی جو ادبار کی حالت میں ضائع ہوئے ہیں، وہ فرصت تھی جو ضائع ہوئی ہے۔ انبساط و انقباض دل کی حالات کا نام ہے، وہ انسان کے تمام حالات میں انقباض ہے و انبساط ہے، ایک وقت انسان خود اپنے اندر نشاط، تازگی، تراوت محسوس کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے انسان خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ پجمردگی ہے، مرجاہٹ ہے انسان کے اندر، بعض اوقات انسان کا ذہن بہت تازہ ہوتا ہے اور آمادہ ہوتا ہے، آپ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بہترین نپی تلی سلجھی ہوئی عالمانہ گفتگو کرتے ہیں، اور بعض اوقات بالکل ذہن بند ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کہوں، جو چیزیں یاد کی ہوئی تھیں وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ انقباض کی حالت ہے. انقباض کی حالت میں یعنی جب بند ہو جاتا ہے یہ عمل. اور یہ انقباض و انبساط ان مادی جسمانی ساری چیزوں کے اندر ہے. جیسے ابھی زمین منقبض ہو گئی ہے، یہ موسم جو جا رہا ہے کچھ بھی نہیں اگائی گی زمین، اگی ہوئی چیزیں اب وہ مرجھاہٹ کا شکار ہیں، افسردگی کا شکار ہیں، درخت پجمردہ افسردہ ہو جائیں گے، پت جڑ ہے، پتے گر جائیں گے. زمین ایک قسم کی سو رہی ہے، ابھی اتنی بھی اس میں ابھی طاقت ہمت نہیں ہے کہ پودوں کو اتنی رطوبت و غذا پہنچائے کہ وہ اپنے پتے محفوظ رکھ سکیں. پتے پودوں کے پیلے ہوں گے، پھر خشک ہوں گے اور گر جائیں گے، پھر دوبارہ زمین کے اندر انبساط کی حالت آئے گی، بیداری کی حالت آئے گی، دوبارہ بھرپور طریقے سے زمین اپنا عمل دکھائے گی. انبساط اور نبت اگانے کی صلاحیت اس میں بھرپور جوبن پہ ہو جائے گی. پھر انسان حیرت کرتا ہے کہ یہ کس قدر طاقت زمین کے اندر آ گئی ہے کہ ہر نقطے سے، ہر ذرے سے، ہر در و دیوار سے، پتھروں سے بھی سبزہ اگ رہا ہے، ہر چیز کے اوپر سبزہ جا رہا ہے. یہ انبساط ہے زمین کا. اور تمام امور، آپ حیوانات کو بھی اگر غور کریں ان میں بھی انبساط اور انقباض آتا ہے. جانوروں کے اندر بھی یہ نظام ہے، حشرات کے اندر یہ نظام ہے. یہ ضروری ہے، لازم ہے، یکسانیت نہیں رہ سکتی، ایک حالت میں آمادگی زیادہ ہے، ایک حالت میں آمادگی کم ہے. جب دل تیار ہوں، بانشات ہوں، آمادہ ہوں فعالیت کے لیے، ان لحظات کو غنیمت سمجھو، ان لحظات میں بھرپور کارکردگی دکھاؤ. لیکن جن لحظات میں تھکاوٹ ہے، دل تھک گیا ہے، اکتاہٹ آ گئی ہے، خوب اس صورت میں چارہ جوئی کیا ہے؟ آیا انسان چھوڑ دے سب کچھ، یا اسی عمل کو دباؤ کے ساتھ جاری رکھے؟ جیسے شب امتحان مطالعہ کرتے ہیں، پکڑ پکڑ کے آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھ نیند سے بند ہو رہی ہے اور پکڑ کے آنکھ کھول کے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ بیکار ہے، ابس، ایک بالکل ہی احمقانہ کام ہے. نیند آ رہی ہے، خمار نیند کا ذہن پر طاری ہے اور آنکھ بند ہو رہی ہے، اور انسان صرف آنکھ کو کھلا رکھے، آنکھ کھلی بھی رہے کیا فائدہ ہے؟ کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا، پڑھ تو نہیں رہا انسان، کچھ بھی ذہن میں نہیں بیٹھ رہا، بلکہ تھکاوٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. نیند خستگی ہے، اس خستگی میں مزید آنکھ کو کھلا رکھ کے مزید خستہ تر کر رہے ہیں آپ کو. بہتر ہے تھوڑی دیر کے لیے بند ہونے دیں، آنکھ کو سو جائیں، دوبارہ اٹھ کر تازگی کے ساتھ درست مطالعہ کریں. جب دل آمادہ نہیں ہے، اس کو کیا کریں؟ اب علاج کیا کریں اس کا؟ ترک کر دیں وہ عمل، وہ یکسانیت جس عمل کے اندر ہے. تفکر و تعقل میں جو خستگی آتی ہے، مراد یہ ہے. یعنی دل کا کام تفکر ہے، تعقل ہے، تدبر ہے، اور جب مسلسل طولانی مدت تک، عرصہ دراز تک دل مصروف رہتا ہے تفکر تعقل میں، اس کے اندر ملالت آ جاتی ہے، اکتاہٹ آ جاتی ہے. اس وقت کیا کریں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس وقت تنوع دو دل کو، طرائف الحکم کے ذریعے سے. طرائف الحکم، حکمتیں، ایسی متنوع اور لطیف حکمتیں، ان کے ذریعے سے بدن کی تھکاوٹ کو مرتفع کرو، معاف کرنا، دل کی تھکاوٹ کو برطرف کرو. بدن کی تھکاوٹ اور طرح سے برطرف ہوتی ہے، دل کی ملالت حکمتوں کے ذریعے سے برطرف کرو. جب مسلسل ایک عمل سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایک عمومی عارضہ ہے، خصوصاً طلاب کے لیے بہت اہم ہے یہ نقطہ سمجھنا، جاننا کہ تعلیم کی نوعیت ہوتی ہے اور تعلیم کے محیط مختلف ہوتے ہیں، ماحول، بعض تعلیمی ماحول ہیں، نام تعلیمی ماحول ہے، اصل لہوی ماحول ہے، لابھ ہے، جیسے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نام تعلیمی ادارہ ہے اس کا، ورنہ حقیقتاً لہوی ماحول ہے، شہوانی ماحول ہے اور لاوبالیت کا ماحول ہے. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ساری عمر انہیں اداروں کے اندر ہی رہیں، تھکتے نہیں ہیں وہاں پر، چونکہ تعلیم تھکاتی ہے انسان کو، پڑھائی تھکاتی ہے انسان کو، تفکر تحقیق تھکاتی ہے انسان کو، لا وہ یہ چیزیں شہوات تو نہیں تھکاتی. شہوات میں اتفاقاً ایسی تاثیر ہے کہ تھکا ہوا انسان، مثلا جسے کو نیند آ رہی ہے، کتاب اس کے سامنے رکھیں تو سو جائے گا، لیکن ابھی کھانا اس کے سامنے رکھیں تو ایک دم ساری نیند غائب ہو جائے گی اس کی. یہی جو تعلیمی عمل سے تھک جائے، کلاس میں پیریڈ میں بیٹھنے سے تھکتا ہے، خستہ ہوتا ہے، اگر اس کو فٹ بال دے دیں تو یہ سب سے بہتر بانشات ظاہر ہوتا ہے. پڑھائی کے اندر بیماری کی حالت، افسردگی، اس کے مرجھاہٹ تاری ہو جاتی ہے، جیسے صدیوں کا مریض ہے یہ، ایسی رنگت اس کی بن جاتی ہے اور آنکھیں اس طرح سے اس کی ظاہر کرتی ہیں. لیکن اسی کو اگر لہو میں ڈالیں، لعب میں ڈالیں، یہ سب سے باتراوت ظاہر ہوتا ہے. تعلیمی ماحول میں اگر لہو ہو، لعب ہو اور شہوت انگیزی ہو، وہاں پر کوئی نہیں تھکتا، چونکہ خستہ کرنے والی چیز ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں الٹ ہیں، ادراک نہیں ہے، تمرکز نہیں ہے اور کوئی حقیقت یابی، حقیقت شناسی نہیں ہے. اس وجہ سے آلودگیوں سے پرہیز نہیں ہے. ایسے ماحول میں عموماً افراد اپنی بنیادی جو ضرورتیں ہیں انہیں بھی احساس نہیں کرتے. مثلاً دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں احساسات، جذبات، غریزے، شہوات، حوث، ہر چیز کے تخلیہ کا موقع ہے، انسان کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ سب تخلیہ بھی ہوتی ہیں، یعنی ایسا سامان، مناظر، مواقع ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی شہوت ابھر گئی ہے تو اس شہوت کے اظہار کا بھی موقع وہیں پر ہوتا ہے، لہذا وہاں محسوس نہیں کرتے وہ افراد، اور بظاہر بہت اچھے نظر آتے ہیں، بہت ہی مہذب نظر آتے ہیں. اس کے برعکس جیسے دینی مدارس یا دینی تعلیمی اداروں کا ماحول ہے، جہاں مقید ہیں، جہاں لہویات نہیں ہیں، لعب نہیں ہیں، شہوات نہیں ہیں، جہاں مخلوط عورت مرد نہیں ہیں، جہاں حدود ہیں، جہاں آداب ہیں، جہاں شرائط ہیں، ایک نظم ہے، خوب یہ ماحول انسان کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، ایسا ماحول، مقید ماحول. چونکہ لہو، لعب ناخواستہ طور پر انسان کو موقع دیتی ہے کہ اندر کوئی چیز انسان کے جمع نہ ہو. لہو و لعب تفکر، تدبر، تعقل کا موقع ہی نہیں دیتی انسان کو. خستہ کنندہ کسی چیز کی فرصت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ اپنے دل کو، اپنے ادراک کو متمرکز کرے کسی چیز کے اوپر. لہو میں کسی چیز پہ تمرکز نہیں ہوتا. انسان کی زمام، اصل عقل سرے سے تعطیل ہوتی ہے، معطل ہے عقل. عقل نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جب کچھ کرے گی نہیں تو تھکے گی کیسے عقل، خستہ کیسے ہوگی. خستہ اس نے انہیں ہے جو کارکردگی دکھائے، جس کو موقع ملے تفکر کا، تدبر کا، وہ ذہن تھکتا ہے، وہ دل اکتا جاتا ہے. لیکن وہ دل جس نے ساری عمر لہو میں بسر کی ہے وہ کبھی بھی نہیں اکتا تھا، ہمیشہ تر و تازہ ہے. لیکن وہ شعبہ لہویات کی وجہ سے معطل ہوتا ہے. مقید ماحول میں خصوصاً جیسے دینی تعلیمی ادارے کا ماحول ہوتا ہے جہاں نظم ہو، انضباط ہو، یکسانیت ہے، ہر چیز کے اندر یکسانیت ہے، روز ایک جیسا عمل کرنا ہے، اور وہ بھی ثقیل عمل، سنگین عمل، علوم پڑھنے ہیں، علوم بھی نہ معمولی علوم، جغرافیہ اور معمولی جو اسکولوں کے نصاب کے اندر ہیں، وہ علوم جن کے اندر گہرائی ہے، جن کے اندر تجزیہ ہے، جن کے اندر تحلیل ہے، جن کے اندر ایک عمق پایا جاتا ہے، اجتہادی علوم پڑھنے ہیں، جن کا تعلق ہی عقل سے ہے، انسان کے تفکر سے ہے. خوب، ایسے ماحول میں یکسانیت، ایک طرف سے مقید ہونا حدود کا، آداب کا، دوسری طرف سے اور تفکر و تعقل، تیسری طرف سے، یہ ساری چیزیں انسان کے ادراکی عمل کے اوپر اثر ڈالتی ہیں، اور ملالت آتی ہے، خستگی آتی ہے، تھکاوٹ آتی ہے. لیکن اب سوال یہ کہ کیسے اس تھکاوٹ کو برطرف کیسے کریں؟ جیسے جسم تھک جاتا ہے، تھک جاتا ہے تو کیا کریں؟ ابھی معلوم ہونی چاہیے انسان کو، تدبیر معلوم ہو بدن کی تھکاوٹ کیسے مرتفع ہوتی ہے. بدن کی تھکاوٹ کے لیے لہو نہیں چاہیے، لابھ نہیں چاہیے. بدن کی تھکاوٹ کے لیے وہی معمول کے طریقے ہیں، جو انسان تھوڑی سا استراحت کرے اور جو غذائی کمی ہے اس کو تلافی کرے، بدن کی خستگی دور ہو جاتی ہے. اگر انسان کا ادراک تھک جائے، دل تھک جائے، ذہن تھک جائے، خستہ ہو جائے، ملالت اس میں آ جائے، اس کی کس طرح سے تدبیر کی جائے؟ مثلا آپ نے دیکھا بدن جب تھک جاتا ہے تو عموماً مساج سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، دبانا، دبانے سے بدن کی خستگی دور ہو جاتی ہے. کرتے ہیں یہ جو مسن لوگ ہیں اور محنت زیادہ کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں جلدی، اور پھر ان یا خود کہتے ہیں، کسی کو دبواتے ہیں یا کوئی دوسرا بندہ ہے جو ان کو دباتا ہے. شہر کے اندر یہ کاروبار ہے، مالش کرنا، مساج دینا، کہ وہ لوگ جو دکانوں پہ بیٹھے بیٹھے دن بھر کام کر کے خستہ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسے شخص کو، مالشیے کو بلاتے ہیں، وہ آ کے ان کے بدن کو تھوڑی دیر مالش کرتا ہے، دباتا ہے، خستگی، عضلاتی خستگی دور ہو جاتی ہے، برطرف ہو جاتی ہے. جوانوں میں نہیں ہوتی، جوانوں کو ضرورت نہیں ہوتی دبانے کی، مساج کی، لیکن مسن لوگوں کو جن کے عضلات کمزور ہو گئے ہیں، جلدی تھک جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے. اب لہو نہیں چاہیے، یا فلم نہیں دیکھنی چاہیے کہ تھک گیا ہے آدمی تو چلو فلم دیکھتے ہیں، نا، اگر تھک گیا ہے تو تھوڑی دیر دبائیں، مساج دیں، بدن ٹھیک ہو جائے گا، خستگی مرتفع ہو جائے گی. اگر ذہن تھک جائے، خستہ ہو جائے، ملالت آ جائے، اکتاہٹ کا احساس ہونے لگے، کس طرح اس کو برطرف کرے؟ نہ لہویات سے اور لابیات سے. یہ اکتاہٹ سب کو محسوس ہوتی ہے، طبیعی طور پر ہے، جو خصوصاً جو زیادہ تفکر کرتے ہیں، جو زیادہ محنت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ ملالت آتی ہے. ورنہ وہ جو چار سال میں ایک امتحان پاس نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی نہیں تھکتے، وہ چونکہ اپنے ذہن کو تھکاتے ہی نہیں ہیں، خستہ ہی نہیں کرتے، کسی محنت میں ڈالتے ہی نہیں ہیں، درس میں توجہ سے نہیں سنتے تاکہ ان کی توجہ تھکے. تھکتا وہ ہے جو درس میں توجہ دے، پھر توجہ تھکتی ہے. جو ذہن دھیان دے، اس کا دھیان تھکتا ہے، جو دھیان ہی نہیں دے رہا وہ کیسے خستہ ہوتا ہے. یہ بعض بزرگان کے کلام میں ہے کہ جو بہت قوی ارادے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ارادے بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کے بدن جلدی جواب دے جاتے ہیں. بدن قوی نہیں ہوتے، اور بدن اتنی قوت ہے بھی نہیں جتنی ارادے میں قوت ہوتی ہے. جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، ان کے بدن بہت مضبوط ہوتے ہیں، چونکہ بدن سخت کام میں ڈالتے ہی نہیں ہیں، بدن سے اضافی کام لیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں بعض گاڑیاں ہیں بہت پرانی ہیں لیکن بالکل صحیح حالت میں ہیں، بہترین حالت میں ہیں، اس لیے کہ انہیں چلایا ہی نہیں گیا، ان سے استفادہ ہی نہیں کیا گیا، ان سے کام ہی نہیں لیا گیا۔ اور کچھ گاڑیاں ہیں جو نئی ہیں، اسی سال نیا ماڈل لے کے اور سال کے آخر تک کھٹارا بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس سے کام بہت لیا گیا ہے اس گاڑی سے۔ جب کام اس سے لیا گیا ہے، استعمال ہونے سے، ظاہر ہے اس میں فرسودگی پیدا ہوتی ہے، فرسائش اس میں پیدا ہوتی ہے، گستی ہے چیز، استعمال ہوتی ہے تھکتی ہے، اس کی توانائی میں کمی آتی ہے، کمزوری آتی ہے، اور ترکیبیں آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو قوی ارادے کے مالک ہوتے ہیں، اور قوی ارادے، ظاہر ہے جو قوی ارادے کے مالک ہیں وہ زیادہ کام لیتے ہیں، سخت کام لیتے ہیں بدن سے، اس لیے ان کے بدن بہت رنجور ہوتے ہیں، بہت ہی ناتوان ہو جاتے ہیں، جلدی جواب دے جاتا ہے بدن ان کا۔ اس کو تشبیہ دیتے ہیں شمشیر ہندی سے۔ ہندی شمشیر ایک فولاد ہے، خاص بہت ہی نایاب قسم کا فولاد ہے، لوہا، اور فوق العادہ ہے، غیر معمولی فولاد ہے، بعض خاص معدنیات میں سے نکلتا ہے، کانوں میں سے، معروف ہے ہندی فولاد کے نام سے، شاید ہند سے نکلتا ہوگا، لیکن پوری دنیا میں شہرت ہے اس کی، نام ہی اس کا یہی ہے، قدیم سے، اور شمشیریں بنتی ہیں اسے، ابھی بھی کاٹنے والے چھریاں چاقو ایک خاص فولاد سے بناتے ہیں، جسے ہوائی کہتے ہیں، ریتیاں جیسے بناتے ہیں، تیز کرنے کے لیے جو سوہان بناتے ہیں، یہ خاص فولاد ہوتا ہے، یہ فولاد دوسرے فولاد کو گسا دیتا ہے۔ سن، آپ چھری لوہے کی ہے، چھری جس سے تیز کرتے ہیں وہ بھی لوہا ہے، لیکن اس لوہے میں اور اس لوہے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ لوہا اس لوہے کو گسا رہا ہے، چونکہ طاقتور ہے، قوی ہے بہت۔ شمشیر ہندی، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تاثیر ہے کہ اگر اس کے، چونکہ شمشیروں کے اوپر چمڑوں کے غلاف، چمڑے کے غلاف میں اس کو ڈالتے ہیں کہ دھار اس کی کند نہ ہو، وہ اپنا غلاف کھا جاتی ہے، کچھ عرصہ یہ فولاد غلاف میں رہتا ہے، نیام میں، اور تھوڑے دنوں بعد اگر وہ دیکھیں آپ جا کے منظر، تو نیام کے اوپر، شمشیر کے اوپر جو نیام ہے، تلوار غلاف ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دیمک کھا گئی ہے اس کو، کوئی اور آفت نہیں لگی، یہ اس لوہے نے اس کو ختم کر دیا ہے، اتنا ثقیل ہے، اتنا اثر کرتا ہے یہ۔ تشبیہ دیتے ہیں ان روحوں کو، ان ارادوں کو شمشیر ہندی سے، کہ بدن ان کا لباس ہے اور یہ اپنا لباس جلدی ختم کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ لہذا عموماً توانائی بدنی ان کی جلدی جواب دے جاتی ہے، جو بدن سے زیادہ کام لیتے ہیں، مثلاً جو روزانہ گھنٹوں پڑھیں، فرض کریں 12-14 گھنٹے روزانہ مطالعہ کریں، یہ جلدی تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں، بدن ان کے، اعصاب ان کے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ اس کے بجائے بعض ایسے ہیں جو 70-80 سال میں بھی جوانوں کی طرح ہٹے کٹے ہیں، ابھی بھی دوڑتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، اور چونکہ ایک دن بھی انہوں نے تفکر نہیں کیا، بوجھ ڈالا ہی نہیں بدن کے اوپر، اس بدن میں کوئی فشار ہی نہیں آیا، بدن آیا ہی فشار برداشت کرنے کے لیے ہے، تحمل کے لیے آیا ہے، بنایا اس طرح سے گیا ہے انسان کے لیے کہ اس کے اوپر انسان بوجھ ڈالے گا۔ چونکہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب ارادہ نے بڑی ہمت دکھانی ہے، بڑے ارادے کرنے ہیں، اور بڑے ارادے کے لیے اس نے یہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہیں، یہ آلات ہیں انسان کے، اور یہ آلات جلدی جواب دے جائیں گے، لیکن ان آلات کو زیادہ دیر تک کارآمد رکھنا ہے، اس بدن کو زیادہ دیر تک آپ نے کارآمد بنانا ہے۔ کس طرح سے؟ بہت ساری تدبیریں ہیں بدن کے لیے، مثلا ورزش کریں، کھانے پینے میں تعادل اعتدال رکھیں، اپنی سلامتی کا خیال رکھیں، آفات سے اس کو دور رکھیں، اور ایک نظم کے ساتھ رکھیں بدن کو، تاکہ زیادہ دیر کام آئے آپ کے بدن، ورنہ جلدی جواب دے جائے گا۔ اسی طرح ذہن اگر تھک جائیں تفکر و تعقل سے, تو تفکر نہیں چھوڑنا, تعقل نہیں چھوڑنا, بلکہ تنوع پیدا کریں. تنوع سے تراوت آ جاتی ہے, ملالت و اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے. تنوع کس سے؟ طرائف الحکم. طرائف یعنی بہت ہی لطیف ظریف حکمتیں, ان حکمتوں سے اپنی تھکاوٹ دور کریں, خستگی دور کریں. فرض کریں اگر طالب علم ہیں یا عالم ہیں اور مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں, تفکر تدبر کر رہے ہیں اور احساس کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ بوجھ سا محسوس کرتے ہیں, تھوڑا اکتاہٹ سی پیدا ہو گئی ہے, اس اکتاہٹ کو ختم کرنے کے لیے لطیف حکمتوں کا سہارا لیں, یا کسی مجلس میں جائیں جہاں لطیف حکمتیں بیان ہو رہی ہوں, یا کوئی ایسی کتاب انتخاب کریں جس کے اندر یہ لطیف حکمتیں تشریح ہو رہی ہیں. اسباب نمونہ, اگر تھک جاتا ہے ایک طالب علم یا ایک استاد تو وہ نہج البلاغہ پڑھے, چونکہ طرائف الحکم کا مجموعہ نہج البلاغہ ہے, وہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے. نہج البلاغہ بوستان ہے, گلستان ہے, باغ ہے, ساری تھکاوٹ انسان کی دور کر دیتا ہے. یا قرآن پڑھے, چونکہ لطیف ترین حکمتیں قرآن کے اندر ہیں. یا انہی جیسے اور منابع, ان کو دیکھے, حدیث کی کتابیں ہیں, حکایات کی کتابیں ہیں, تاریخ کی کتابیں ہیں, گزشتگان کے احوال کی کتابیں ہیں, جن کے اندر عبرتیں ہیں, جن کے اندر حکمتیں ہیں, جن کے اندر بہت خوبصورت طریقے سے معارف بیان ہوئے ہیں متنوع قسم کے, ان کو پڑھیں آپ. اور اس سے بدن کی بھی تھکاوٹ دور ہو جائے گی, بدن کے اس حصے کی جو ادراک سے کام آتا ہے. مثلا بدن کا ایک حصہ ادراک سے مربوط ہے, یعنی ادراک کے شعبے سے اس کا تعلق ہے بدن کا, وہ ہے اعصاب, عضلات حرکت میں کام آتے ہیں, اعصاب تفکر میں کام آتے ہیں. ذہن کوئی حرکت کرے, فعالیت کرے, تو اعصاب استعمال ہوتے ہیں, اور بدن کوئی حرکت کرے, ہاتھ پاؤں چلیں, تو عضلات, پٹھے جن کو کہتے ہیں آپ, پورا بدن ہمارا پٹھوں میں بندھا ہوا ہے. ایک خوبصورت ترتیب سے یہ نقشے بنائے ہوتے ہیں میڈیکل والوں نے, بدن کے مختلف نظام کے, ہڈیوں کا ایک نقشہ بنا ہوتا ہے جس میں ہڈیوں کی ترکیب بہت ہی خوبصورت انداز سے, انسان کی ہڈیاں ایک سائز کی, مختلف سائز کی بنی ہوئی, آپس میں جڑی ہوئی ایک ترکیب کے ساتھ اسکلیٹ بنا ہوا ہوتا ہے, جو عموماً پڑھاتے بھی ہیں اور اس میں دکھاتے بھی ہیں, شاید یہاں بھی ہونا چاہیے, معلوم نہیں یہ اسکول والوں کے لیے. اس سے زیادہ خوبصورت عضلاتی نظام ہے. بعض نقشے انسانی جسم دکھایا جاتا ہے جس میں صرف پٹھے دکھائے جاتے ہیں, انسان کے جسم کے اندر پاؤں سے لے کر سر تک یہ پٹھے ہیں جن کے اندر جسم باندھا ہوا ہے ایک قسم کا, اور اصل طاقت انہی کے اندر ہے, پٹھوں کے اندر ہے ساری انرجی, اور حرکت کرنا, وزن اٹھانا, دوڑنا, سنگین سخت کام جتنے بھی انسان کرتا ہے وہ سارا بوجھ انہی عضلات کے اوپر ہوتا ہے. تھکتے بھی یہی ہیں, خستہ بھی یہی ہوتے ہیں جسمانی حرکت میں. اور جب ذہنی کام انسان کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, کوئی ایسا نیا تخیل قائم کرتا ہے, اس وقت انسان جب ذہنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے, اعصاب بدن کے تھک جاتے ہیں. اعصاب بھی بدن کے اندر چھوٹی چھوٹی باریک تارے ہیں, نامرئی تارے ہیں, پورے بدن کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, اور آپ کے حواس کے ساتھ ان کا ربط ہے. حواس کے دریافت کو مغز تک پہنچانا ان کا کام ہے, ان اعصاب کا کام ہے, یہ ایک مواصلاتی نظام ہے بدن کے اندر. لہذا ادراک, احساس, ان امور میں اعصاب زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جو تھک جاتے ہیں جلدی, خستہ ہو جاتے ہیں, یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہیں تفکر تھکاتا ہے, تعقل تھکاتا ہے, غیر معمولی تفکر جو کرتے ہیں, تعقل کرتے ہیں. جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو پڑھتے ہیں حد سے زیادہ پڑھتے ہیں, یہ ممکن ہے اس کیفیت میں دو چار ہوں. کچھ ایسے ہیں جن کا دل ہی نہیں لگتا درس پڑھنے میں, سرے سے مائل ہی نہیں ہے. یہ ان کے لیے نہیں ہے, چونکہ وہ تو کبھی ان کا تفکر نہیں کیا تاکہ تھکیں, کبھی پڑھی نہیں ہے کبھی کہ تاکہ قضا کریں. ان کی بیماری الگ ہے, ان کے لیے یہ نہیں ہے. جن کا شروع سے پہلے دن سے ہی پڑھنے پہ پڑھائی پہ دل نہیں لگتا, ان کے اندر اور آفت ہے, ان کے اندر اور مشکل ہے. مشکل ادراک ہی کی ہے, ذہنی مشکل ہے, لیکن ملالت اور اکتاہٹ کی وجہ سے نہیں ہے, کثرت مطالعہ کی وجہ سے نہیں ہے, کثرت تدبر کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ملالت اس وجہ سے ہے کہ وہ لہویات میں زیادہ ممکن ہے غرق ہوں, عادتیں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں, بدن یا ذہن سرے سے ورزش فکری اس کی ہی نہیں ہے. تاکہ جیسے بعض ہیں بالکل مطلقہ غیر ورزشی جسم ہیں, یہاں پر ابھی طالب علموں میں سے ایسے ہیں بعض, ان کے جو بدن کو جس طرح انہوں نے بنا رکھا ہے بچپن میں, بچپن سے لے کر ابھی جوانی تک جس حالت میں رہے ہیں, یہ بدن اب تحرک کے قابل چھوڑا ہی نہیں انہوں نے, نہ دوڑ سکتے ہیں, نہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, نہ پھرتی ہے ان کے بدن کے اندر, نہ چالاکی ہے ان کے بدن کے اندر, چستی نہیں ہے بدن کے اندر, سے ڈھیلے ڈھالے اور سست بدن, سست ہے ان کا بدن, کی ترکیب بھی بگاڑ دی انہوں نے. اگر بچپن سے ایسے ماحول میں رہے ہوتے, اکثر شہری جو شہروں میں پرورش پاتے ہیں وہ ڈھیلے ہوتے ہیں, دیہاتی صحرائی و کوہستانی بہت چست ہوتے ہیں بدنی طور پر, چونکہ انہوں نے جس محیط میں پرورش پائی ہے, جو چلنا شروع کیا ہے تو گلیوں میں, سڑکوں میں اور پہاڑیوں میں, ندیوں میں, نالوں میں, کھیتوں میں دوڑنا اور کھیلنا, اس سے بدن ان کے ابھی حرکت کے تحرک کے قابل ہیں. لیکن جو چارپائی سے اٹھتے ہیں اور گاڑی میں جا بیٹھتے ہیں, پھر گاڑی سے کرسی پہ جا بیٹھتے ہیں, کرسی سے اتر کے گاڑی میں, گاڑی سے اتر کے گھر میں, پلنگ میں جا بیٹھتے ہیں, ان کو اگر دو قدم چلنا پڑ جائے یا ورزش کرنی پڑ جائے ان کے لیے محال ہے. انہیں تحرک نے نہیں تھکایا, یہ جو ورزش کے قابل ہی نہیں ہے, بدن اپنے نابود کر دیے ہیں, محنت نہیں تھکا رہی ان کو, یہ جلدی تھک جاتے ہیں. دوسروں کو بعض اوقات دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں, یہ کام اور کر رہے ہوتے ہیں, خستہ یہ ہو جاتے ہیں. ان کو ایک اور عارضے نے تھکا دیا ہے. اسی طرح جن کا دل نہیں لگتا پڑھنے میں, توجہ ہی نہیں آتی مطالعے میں, وہ اکتاہٹ یہ نہیں ہے جو اس حکمت کے اندر امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان ہذہ القلوب تملو, یہ دل ملول ہو جاتے ہیں, ملالت آ جاتی ہے, اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے, خستہ ہو جاتے ہیں. خوب جب یہ حالت ان کے اوپر محسوس کرو, کیوں خستہ ہوتے ہیں, کثرت غور کی وجہ سے, کثرت ادراک کی وجہ سے, تمرکز کی وجہ سے, طولانی محنت کی وجہ سے, سال ہا سال یکساں قسم کا عمل کرنے سے ان میں ملالت و اکتاہٹ آ جاتی ہے. اکتاہٹ جب پیدا ہو تو اس کو اور مزید مضر کاموں سے برطرف نہ کرو. مثلا جب اکتاہٹ آتی ہے تو بعض مثلا طالب علم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھٹی چاہیے, تھوڑے دن گھر ہو کے آ جائیں, پھر ہمارے تازگی آ جائے گی. وہ امیر المومنین یہ نسخہ تجویز نہیں کرتے. اگر پڑھائی سے اکتاہٹ آ گئی ہے, طرائف الحکم, تنوع متنوع لطیف ظریف حکمتیں پڑھو تاکہ روح تازہ ہو آپ کی. ہر چیز کا تناسب اور سنخیت ہے ہر چیز کے اندر. مثلا اگر آپ کا پیٹ خراب ہو گیا ہے, طالب علموں کی ہر خرابی کا علاج چھٹی ہے کہ ہمیں گھر جانے دیں, پیٹ خراب ہے تو بھی ٹھیک ہو جائیں گے, مغز خراب ہے تو بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی چیز طالب علم کی خراب ہوتی ہے, فوراً چھٹی دیں, چند دن گھر ہو کے ہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا, گھر کلینک ہے ان کا. اگر پیٹ خراب ہو, جب انسان کا پیٹ خراب ہو جائے تو کیا کرے, ہلکی غذا کھائے, ایسی غذا جو ہضم کرنے میں معدے کو زیادہ زور نہ لگانا پڑے. چھٹی نہیں چاہیے بلکہ معدے بیمار معدے کے متناسب غذا چاہیے, اس کو ہلکی غذا چاہیے, پرہیز چاہیے, جن چیزوں سے پیٹ جو ثقیل ہیں ہضم کرنا مشکل ہے ان سے دوری, اور زود ہضم آسان ہضم چیزیں انسان استعمال کرے مسانخت کے ساتھ. پہلے دیکھیں کہ خرابی کہاں ہے, اس کے مطابق و مسانخ چیز استعمال کریں, اس کے ساتھ سنخیت ہو یعنی آپس میں تطابق ہو, ملائمت ہو ان دونوں کے درمیان, جوڑ بنتا ہو ان کا, اس کام سے بیمار معدہ ٹھیک ہوتا ہے. اس کی مطابقت کو دیکھیں آپ. ذہن اگر تھک جائے, خستہ ہو جائے, ذہن لطیفوں سے ٹھیک نہیں ہوتا, لہو سے نہیں ہوتا, لہو ادراک کو نابود کر دیتا ہے, تفکر کو مار دیتا ہے. چند چیزیں ہیں جو انسان کے تفکر کو نیس تو نابود کر دیتی ہیں, جیسے میرا, روایات میں ہے میرا, میرا باتوں میں الجھنا, الجھنا گفتگو, الجھی ہوئی گفتگو کرنا, کھڑے ہو کر کسی بھی لا یعنی موضوع کے اوپر بولتے رہنا, ایک بولتا, ایک اقرار کرے, ایک انکار کرے, ایک منوائے, دوسرا انکار کرے, اور گھنٹوں یہ بات چلی رہے, اس سے تفکر نابود ہو جاتا ہے. ایک ہے خلوت مع النساء, عورتوں کے ساتھ زیادہ حشر, عورتیں مردوں کے ساتھ اگر زیادہ حشر رکھیں عورتوں کا تفکر نابود ہو جاتا ہے, عورتیں مردانہ ماحول میں زیادہ رہیں یہ عورتیں اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتی ہیں, دل مر جاتا ہے عورت کا جو عورت مردانہ ماحول میں رہے, بے شک وہ مرد محرم ہوں, زیادہ تر اگر عورت مردانہ ماحول میں ہے, بس بھائیوں کے ساتھ ہے زیادہ تر, گھر کے فیملی کے مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا, خوب یہ ذہن اس کا تخریب ہو جائے گا. اسی طرح جو مرد زنانہ ماحول میں زیادہ رہتا ہے, اگر نامحرم زنانہ ماحول میں رہتا ہے تو پھر تو بالکل ہی نابود ہے, پھر تو بالکل ہی فنا ہے, لیکن اگر محرم زنانہ ماحول میں رہتا ہے تو بھی تفکر پہ اثر پڑتا ہے. خلوت مع النساء, اور بالعکس محرم خاندان میں انسان رہتا ہے, خواتین مرد سارے اکٹھے رہتے ہیں, لیکن حشر, دائمی حشر صبح و شام, کچھ بچے ہوتے ہیں باپ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ماں کے پاس ہی ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ نہیں سالم ہوتے یہ بچے جو زیادہ عورتوں سے مربوط ہو, مثلا جوان ہو کر بھی ماں سے مربوط ہے بچہ, باپ گھر میں ہے, بھائی گھر میں ہے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا, ماں کے ہمیشہ پہلو میں بغل میں بیٹھا رہتا ہے, یہ ذہنی طور پر ناکارا ہو جائے گا یہ شخص. عقل مر جاتی ہے, جن چیزوں سے عقل مرتی ہے ان میں سے ایک خلوت مع النساء ہے. ایک ہے منشیات, نشہ, جن چیزوں میں نشہ ہو, زیادہ سونے سے, حد سے زیادہ سوئے انسان, اگر ضرورت سے زیادہ کھانے سے تفکر کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں, یہ مہلک چیزیں ہیں, ممیت ہیں, ان چیزوں سے پرہیز کرے انسان سلامتی کے لیے, کہ زیادہ نہ کھائے, جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے, ضرورت کے مطابق کھائے, حتی المقدور ضرورت سے تھوڑا سا کم کھائے, لیکن اگر اس سے ضعف آتا ہے تو کم از کم بقدر ضرورت کھائے, اس سے زیادہ ایک لقمہ نہ کھائیں جب احساس کریں کہ ضرورت پوری ہو گئی ہے, لیکن کھانا بہت لذیذ ہے, راشن زیادہ پڑا ہوا ہے اور پیٹ بھر گیا ہے, چھوڑ دیں وہاں پر, ظلم ہے. باقی سب سے بڑا اثر تفکر پہ پڑے گا, بتانت فتانت کو اثر انداز کرتی ہے, مر دیتی ہے, شکم پوری. نوم, زیادہ سونا, بعض ہوتے ہیں شوق ہے ان کو سونے کا, خماری حالت میں نیند نہیں آتی پھر بھی سونے کی کوشش کرتے ہیں, تفکر ختم ہو جاتا ہے ان کا. یہ وہ امور ہیں. ایک ہے تخیلات, تفکر کو ختم کرتے ہیں, افسانے اور کہانیاں, چونکہ سارا خیالی مواد ہوتا ہے, فلمیں, ٹی وی, اور موبائل مصروفیت تفکر کو ختم کر دیتی ہے. مخترعین موبائل و انٹرنیٹ و ٹیلی ویژن اس وقت ان کا ضمیر ان کو بلواتا ہے. انٹرنیٹ کا بانی کچھ عرصے پہلے فوت ہو گیا, مرحوم ہو گیا, آپ نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی اس کی. اور اس نے جاتے ہوئے اپنے ضمیر کو ہلکا کر کے گیا ہے کہ میں نے یہ جو اختراع کیا تھا انٹرنیٹ, نیت ٹھیک تھی لیکن اس نے کہا کہ مجھے زندگی میں یہ موقع نہیں ملا, میں متوجہ پہلے دن سے تھا لیکن مجھے یہ موقع نہیں ملا کہ میں اس کے تخریب, فساد اس کا اور اس کے مہلک اثرات انسان کے اوپر بیان کروں. پوری کتاب لکھ کے چھوڑ کے گیا ہے بانی اس کا, مخترع اس کا, کہ یہ نقصان پہنچائے گا, یہ ہماری آئندہ نسلیں اس ٹیکنالوجی سے اتنا ضرر اٹھائیں گی کہ میں آنے والوں کو متوجہ کر کے ایک طرح سے آپ کی زبان میں, طالب علموں کی زبان میں اتمام حجت کر کے جا رہا ہوں کہ کل کو لان تان مجھے نہ کریں کہ اس کے بانی پہ لانت کرتے ہیں نا بعض لوگ بے شمار. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جن لوگوں نے بنائی ہیں, متوجہ ہوئے ہیں کہ اس کے تخریبی اثرات کیا ہیں, انسان کی زندگی پر کتنے مخرب ان کے اثرات ہیں, یہ سب تفکر کو مار رہی ہیں یہ چیزیں. مثلا کمپیوٹر انسان کے تفکر کے اوپر بہت مضر اثر ڈال رہا ہے. مصنوعی ہوش فطری ہوش کو نابود کر رہی ہے. مصنوعی ہوش نہیں, فطری ہوش ختم کر دی ہے. آپ اس وقت بڑے بڑے پروفیسروں سے بھی کیلکولیٹر کے بغیر اگر کوئی مسئلہ حل کروائی نہیں کر سکتے. کیلکولیٹر مصنوعی حساب ہے, یہ نہیں کرنا, کیلکولیٹر کی مدد سے نہ کریں. یہ سب کچھ فطری ہوش سے کریں سارے کام. کمپیوٹر مصنوعی حافظہ ہے, میموری ہے. مصنوعی میموری فطری حافظے کو نابود کر رہی ہے. ابھی یہ نسل ہی مبتلا ہو چکی ہے. آپ جن لوگوں کا زیادہ تر کمپیوٹر سے سروکار ہے, انہوں نے اپنے گھر کے افراد کے نام بھی ریمائنڈر میں رکھے ہوئے ہیں, بھول جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ حافظے کے اوپر اتنا تخریبی اثر پڑا ہے. آپ چونکہ نہیں ہیں مبتلا, بل اجبار نہیں ہیں آپ اس میں, جب اختیار ملے گا معلوم نہیں کیا کریں گے آپ, لیکن یہاں محفوظ ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تخریب ہے ان مصنوعات کے اندر انسان کے اوپر. بانیوں نے, مخترعین نے خود اپنا بوجھ ضمیر کا ہلکا کرنے کے لیے خود انہوں نے یہ اظہارات کیے ہیں کہ ہم جو کچھ کر گئے ہیں اس کے آفتوں سے بچو, اس کے مثبت پہلو کو دیکھو لیکن یہ منفی اس کا ساتھ اثر ہے, اسے پرہیز کرو. آپ طرز زندگی, لہو لعب, یہ سب تفکر کو مار دیتی ہیں. یہ چیزیں نابود کر دیتی ہیں تفکر کو. ابن سینا کے بارے میں ہے کہ ابن سینا عالی ترین انسانی ہوش ہے, غیر معمولی, فوق العادہ. ویسے محاورے میں آئنسٹائن استعمال کرتے ہیں لیکن آئنسٹائن نہیں ہے, عشر اشیر بھی نہیں ہے ابن سینا کے مقابلے میں. ابن سینا وہ شخصیت ہے کہ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ یہ پیغمبری کا دعویٰ کرے تو ہم مان جائیں گے, مان لیں گے کہ یہ نبی ہے. یہ ایسے لگتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے. اس طرح عمیق انسان, اس طرح مفکر انسان ابن سینا ہے. یہ ابن سینا نے اپنی ہوش, اس ذہن کی حفاظت کے لیے عہد نامہ ہے ابن سینا کا, اور اس عہد نامے میں لکھا ہے کہ میں کبھی کہانی نہیں پڑھوں گا, افسانہ نہیں پڑھوں گا کبھی بھی, چونکہ تخیل ہے سارا, خیالیات ہیں سب کچھ. اگر میں تخیلی مواد میں نے پڑھا میرے تفکر پہ اثر پڑے گا اس کا. عالی ترین ہوش انسان کی کہ اس سے بڑی ہوش نہیں ہے, حقیقتاً نہیں ہے. ابن سینا نے وہ کام کیا جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جہان بینی دشوار ہے جہان بانی سے. کائنات کو سمجھنا, ایک شخص اسی زمین کے ایک نقطے پہ بیٹھ کر پورا نظام ہستی اپنے تفکر کی کمند ڈالتا ہے پورے نظام ہستی کے اوپر, اور اس کو اپنی تفکر کی گرفت میں لے آتا ہے اور درست نقشہ بناتا ہے کائنات کا. طیاروں کے لیے, سیاروں کے ذریعے گھوما نہیں ہے, عقل کی مدد سے نظام ہستی میں جھانکنا, کھولنا, دیکھنا, اتارنا اس کے اندر. خوب یہ ذہن غیر معمولی ہے, بلکہ یہ جب عہد نامہ ملا صدرہ نے پڑھا ابن سینا کا تو انہوں نے شکوہ بھی کیا, کہا کہ ادھر اتنی خیال رکھا ہے اور ادھر دوسری طرف جو کام کیا ہے اس نے بھی اتنا ہی نقصان کیا ہے. چونکہ ابن سینا طبیب بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, عطار بھی تھے, یعنی دوائیں بناتے بھی تھے پھر علاج بھی کرتے تھے, اور محیر العقل قسم کا علاج کرتے تھے مختلف تدبیروں سے. تو ملا صدرہ نے یہ شکوہ کیا ہے, چونکہ علاج معالجے میں انسان بیمار ہیں, بیمار انسان کا. ابن سینا کی کتاب صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی ہے, ابھی اسی صدی میں ابن سینا کی کتاب طب کا سب سے معتبر نصاب یورپ کے اندر رہا ہے, اب وہ ریفرنس بک بن گئی ہے. نصاب انہوں نے اسی سے تیار کر کے تشریح, انسان کے بدن کی تشریح, آپریشن جیسے کرتے ہیں پورا نظام بدن کھول کے بتانا. اس وقت نہ یہ ایکس رے مشینیں تھیں, نہ یہ ایم آر آئی تھا, نہ کچھ بھی نہیں. ایک شخص ہے, صرف اس نے اپنی درایت کی مدد سے انسان کے بدن کا اندر کا نظام پورا مکمل نقشہ بنا کر کتابوں میں لکھا. الشفا شیخ کی کتاب ہے, 9-10 جلدوں کی کتاب ہے. قانون شفا نہیں, قانون, القانون فی الطب, شفا فلسفہ کی کتاب ہے, قانون طب کی کتاب ہے. یہ ابھی تک پڑھائی جاتی رہی ہے, ابھی بھی معتبر ترین کتاب طب کی جو ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے وہ ابن سینا کی کتاب ہے. صدر متعلی نے یہ بھی شکوہ کیا کہ یہ بھی آپ کا کام نہیں تھا, یہ جو ہوش غیر معمولی اللہ نے آپ کو دی تھی نظام ہستی کشف کرنے کے لیے, انہوں نے بہت سخت جملہ لکھا کہ یہ لوگوں کا یہ پیشاب چیک کرنے کے لیے نہیں دی تھی آپ کو اللہ نے, یہ جو شروع کر دیا آپ نے. چونکہ طب میں یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں, بیماری کے لیے اس کا تھوک چیک کرو, اس کی نبض دیکھو, اس کا فلاں فضولات اس کے چیک کرو, اس نے کھایا گیا ہے, علاج کیسے ہوگا. تو وہ سخت گلہ مند ہیں ابن صدر المتعلین کہ آپ کو جو اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا تو ان کاموں کے لیے تھوڑا ہی عطا کیا تھا کہ آپ لوگوں کے بیماروں کے پیشاب چیک کرتے رہیں اور ان کو علاج معالجہ کر رہے ہیں. آپ کو خدا نے ایک بڑے ہدف کے لیے یہ سب کچھ دیا تھا, اور اسی میں یہ حصہ بھی جو قانون لکھی ہے یہ بھی شفا ہی لکھتے. یہ 9 جلدیں جو ادھر لکھی ہیں یہ 9 جلدیں ادھر اضافہ کرتے ہستی شناسی میں, تو یہ سرمایہ بشریت کا اس سے بڑھ کر ہوتا. ایک اور کام بھی انہوں نے کیا, اس پر بھی گلہ ہے ملا صدرہ کو بھی اور بعضوں کو, اور وہ بل اجبار کیا, اور وہ سیاست کی کچھ عرصہ. ابن سینا وزیر اعظم رہے ہیں سامانیوں کی حکومت میں, سامانی سلسلہ, آل سامان ان کی حکومت تھی سمرقند میں, اور انہوں نے ابن سینا کو اپنا وزیر اعظم رکھا. البتہ یہ کہ حکمت کے تحت کیا تھا ابن سینا نے, چونکہ یہی جو برے صغیر کا ہیرو ہے سلطان محمود غزنوی, یہ بہت شفاق انسان تھا. یہ سلطان محمود بہت ہی شفاق درندہ صفت انسان تھا, وہ تاریخ نویسوں نے اس کو بہت ہیرو بنا کے بادشاہوں کو پیش کیا ہے. یہ ابن سینا کا دشمن تھا, اور اس نے چونکہ ابن سینا کی ہوش، ذکاوت، درایت اس کو پتہ تھی، اس نے باقاعدہ فوج کی ایک یونٹ، ایک برگیڈ ایسا بنایا ہوا تھا جس کا کام ابن سینا پکڑنا تھا، ڈھونڈ کے تلاش کرو کہاں ہے ابن سینا. اور کئی دفعہ فوج، اس کی یہ فوج ابن سینا سے ملی بھی جا کے، اور اپنی ذہانت سے ابن سینا نے انہیں تاثر ہی نہیں دیا کہ میں ابن سینا ہوں. وہ مل کے ابن سینا کا ایڈریس پوچھا انہوں نے کہ ابن سینا کہاں ہے، شیخ نے بتایا فلاں جگہ ہے، اور وہ ادھر لگا دیا ان کو، اور پھر خود محفوظ رہے. کتنی دفعہ، دلچسپ واقعہ ہے یہ. اور اپنے تحفظ کے لیے جو دوسری حکومت تھی اس کی پناہ میں گئے، تو انہوں نے ابن سینا کو سیاسی منصب دے دیا، وزیر اعظم رہے، اور وہی ابن سینا کے لیے درد سر بن گئی وہ سیاست. آخر میں وہاں سے بھی بھاگے اور ہمدان میں آ کے پناہ لے لی، گمنام زندگی بسر کرنا شروع کی. کوئی نہ پہچانے، جیسے ملا صدرہ نے، انہیں تو جلا وطن کیا گیا تھا، صدر المطلین کو اصفہان کے علماء نے، فقہا نے سزائے موت دلوا دی تھی حکومت سے. پھر ان کے استاد نے وساطت کر کے وہ سزائے موت جلا وطنی میں تبدیل کروائی، اور جلا وطنوں کے کم کے مضافات میں ایک غار میں آ کے باقی ساری عمر بسر کی، اور وہاں یہ سارا علمی کارنامہ انجام دیا. یہی ابن سینا بھی تھے، آگے ہمدان میں روپوش ہوئے، اور اس روپوشی میں سارا علمی کام کیا، یہ کتابیں ساری وہاں تالیف کی، اور وہاں سارا علمی کارنامہ انجام دیا. یہ شخصیت جو اتنی اعلیٰ ہوش ہے کہ اس سے مافوق ہوش ابھی تک نہیں، دوسرا فرد نہیں دکھایا جا سکا. اس نے ہوش بچانے کے لیے عہد کیا ہوا تھا کہ میں افسانہ نہیں پڑھوں گا، کہانی نہیں پڑھوں گا، فرضی کہانیاں. کس سے؟ آج ہوتے تو یہ بھی کہہ دیتے میں فلمیں بھی نہیں دیکھوں گا، چونکہ تخیل ہے سارا، خیالیات ہیں. تخیلی مواد اثر انداز ہوتا ہے تفکر کے اوپر، اور عاقل انسان، متفکر انسان تخیل سے اگر متاثر ہو، بیمار ہو جائے گا تفکر اس کا. اگر یہ کہانیاں پڑھے بیمار ہو جائے گا، پھر کبھی بھی وہ حقائق کشف نہیں کر سکتا. تفکر سے جب ملالت آئے ذہن اور دل میں، اکتا ہٹائے، تو اس کو حکمتوں میں لطیف، متنوع اور ظریف، عمیق، نفیس حکمتوں میں اس کو مصروف رکھو. مثلا یہ طلاب کے لیے بہت اہم نسخہ ہے، آزمودہ ہے، نہ یہ کہ صرف فرضی ہے، آزمودہ ہے. کہ قم مقدسہ میں جب پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے روزانہ، اور ظاہر ایک معمول سے ذرا زیادہ ثقیل کام تھا، تھک جاتے. وہاں دو چھٹیاں ہوتی ہیں، جمعرات اور جمعہ قم میں، ابھی بھی دو ہی چھٹیاں ہیں. عمومی جو دروس ہیں ان میں جمعرات جمعہ دو دن چھٹی ہوتی ہیں. ان دو دن چھٹیوں میں نہج البلاغہ پڑھتے تھے، کشف المراد پڑھتے تھے، تفسیر پڑھتے تھے، اصول کافی پڑھتے تھے. یہ سیر سپاٹا تھا، ہفتے بھر کی تھکاوٹ جمعرات جمعہ کو اس طرح سے اتار لیتے تھے کہ عام دنوں میں چھ درس ہوتے تھے پڑھانے والے، اور جمعرات جمعہ کو آٹھ درس ہوتے تھے پڑھانے کے لیے، تھکاوٹ اتارنے کے لیے. پھر ہفتے کے دن تر و تازہ ہو کے، فریش ہو کے، پھر آگے نئے سرے سے شروع کرتے. یہ آزمودہ چیزیں ہیں، نہ کہ فرضی یا تعبدی کہ چونکہ یہاں لکھا ہوا ہے ہم مان لیں کہ ایسا ہی ہوگا، بلکہ تجربہ کر کے دیکھیں ایسا ہی ہے. کہ طرائف الحکم سے جو لطافت ذہن میں پیدا ہوتی ہے، وہ لطیفے سننے سے، جوک سے، لب و لہب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ لہب و لعب تفکر کو مزمحل کر دیتے ہیں، تخریب ہے. لہب و لعب عادی بنائیں اپنے اذہان کو. اسی طرح دوسرے شعبوں کے اندر ہے، اگر مثلا عبادت میں اقبال ادبار ہے، نفس ابھی آمادہ نہیں ہے، اگر اس عبادت پہ آمادہ نہیں ہے تو متبادل کی طرف چلے جائیں, وہ لطیف عبادت کی طرف چلے جائیں. آپ اس وقت مطالعہ کریں, آپ مطالعہ بھی عبادت ہے, وہ عبادت ہے, سب سے عالی عبادت ہے. تفکر کریں اس وقت, سب سے عالی عبادت ہے. یعنی اگر ایک معمول کی چیز تھکاتی ہے تو معمول کے علاوہ لطیف چیز کی طرف جائیں. لطافت انسان کی فطرت کو شکوفا کرتی ہے. لطیفوں کو, جوک کو, ہنسنے والی, ان کو عربی زبان میں لطیفہ نہیں کہتے, اردو میں اس کو لطیفہ کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں فکاہت, یہ ہنسی مذاق کرنا, فکاہیات ہیں یہ, فکاہا, ہنسانے والی باتیں کرنا. ہنسانے والی باتوں میں چونکہ اس میں ایک ذوق ہوتا ہے, جو ہنسانے والی بات ہوتی ہے سراحت سے نہیں ہوتی, ایک خاص انداز سے بات بنائی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے, اس سنانے میں ادبی صناعت استعمال ہوتی ہے. لہذا انسان سنتا ہے تو ایک وہ لطافت اس ادبی اس کے اندر محسوس ہوتی ہے, انسان خوش ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے اس کا, اس وجہ سے اس کو لطیفہ کہتے ہیں. ورنہ معنی کے لحاظ سے اس میں لطافت نہیں ہوتی, جی بس بہت ہی برا ہے معنی, لطیفہ جو سنایا ہے بہت ہی کبھی ہے, مخرب ہے, تخریب ہے اس کے اندر. بعض علماء نے ان روایات کی تفسیر میں کتابیں لکھی ہیں ایسی, جس میں یہ اپنی طرف سے خستہ ذہنوں کو تراوت دینے کے لیے کتابیں لکھی ہیں. مثلا طلاب جب تھک جاتے ہیں تو ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے, وہ کتابیں مخرب کتابیں ہیں, درست کتابیں نہیں ہیں, غیر اخلاقی مطالب ان کے اندر درج ہیں, غیر اخلاقی حکایات ہیں, قصے ہیں. ابن ابی الحدید نے اتفاقاً اسی جملے کی تفسیر میں نشاندہی کی ہے کہ امیر المومنین کے اس جملے کو بعض غلط سمجھے ہیں. ایسے لگتے ہیں کہ ابن ابی الحدید کے زمانے میں بھی بعضوں نے یہ حرکت کی تھی کہ جب دل تھک جاتا ہے تو طرائف الحکم سے اس کو تراوت دو, اس کو تازہ کرو. طرائف الحکم کے عنوان سے انہوں نے جوک, مذاق, پھبتی, طنز اور تانا اور اس طرح کی چیزیں سمجھی, اور اس پہ کتابیں بھی لکھیں اور دوسروں کے لیے بھی لکھیں. اپنی طرف سے بڑی خدمت کی انہوں نے طلاب کی, بلکہ ایک کتاب کے مقدمے میں مصنف نے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی ہے کہ چونکہ طلاب اور کوئی سرگرمی نہیں ہوتی, یہ فلمیں شلمیں نہیں دیکھ سکتے, تو میں نے یہ کتاب اس لیے ان کے لیے لکھی ہے تاکہ یہ وہ کمی یہاں پوری کر لیں, اور شاید فلم میں اتنا فساد نہ ہو جتنا وہ ان کتابوں کے اندر مفسدہ ہے, فساد ہے. ہرگز اخلاق سے گری ہوئی بات اس کا سہارا لے کے تراوت نہ لیں کبھی بھی, تخریب ہے, مخرب ہیں یہ چیزیں. فطرت کو لطیفی لطیف چیز تیز کرتی ہے, فطرت کو اگر ملال آتا ہے فطری شے پر, ذہن پر تفکر تدبر کے نتیجے میں, حکمتیں فطرت کو تیز کرتی ہیں. حکمتوں کی قسمیں ہیں مختلف, ان میں کچھ حکمتیں بہت لطافت ہے ان کے اندر, خستگی دور کرنے کے لیے لطافت والی حکمتوں کا انسان سہارا لے. کہ میں نے عرض کیا کہ اوج پہ وہ حکمتیں نہج البلاغہ ہیں, نہج البلاغہ سے زیادہ لطافت کسی جگہ بشر کے کلام میں آپ کو نظر نہیں آئے گی, جو اعلیٰ ترین لطافت نہج البلاغہ کے اندر ہے. حکمتیں جو نہج البلاغہ کے اندر, زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی. آپ آفات کی باس پڑھ رہے ہیں کہ اس میں سے موزم حصہ امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے, کس قدر خوبصورت لطافت ہے اس کے اندر. وجد میں آتا ہے انسان اگر کوئی درک کرے ان حقائق کو, اس لطافت کو, وجد میں آ جاتا ہے. ہمیں نہیں اثر ہوتا چونکہ سمجھتے نہیں ہیں, درک نہیں رکھتے اس کے اندر موجود لطافت کو, سمجھتے نہیں ہیں. لہذا ہمارے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے لیے بین ہے, محاورہ ہے نا بھینس کے سامنے بین بجانا, بھینس نہیں ناچتی, جتنی بین بجاؤ وہ چرتی رہتی ہے, اپنا دم ملاتی رہتی ہے, اپنے کام میں رہتی ہے, ایک آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی کہ یہ کتنی خوبصورت بین بجا رہا ہے جوگی, اس کی طرف نگاہ تک نہیں کرتی. یہ محاورہ ان انسانوں کے لیے ہے کہ جن کے سامنے یہ لطیف کام ہوتے ہیں. اب بین بہت لطیف اور خوبصورت ساز ہے, جوگی بجاتے ہیں, سانپ جب نکالتے ہیں, سانپ بھی نہیں سنتا, وہ بھی ہاتھ مار مار کے سانپ کو اٹھاتا ہے تھپڑ سے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سمجھتا ہے کہ شاید سانپ بین سے لطف اندوز ہو رہا ہے, چونکہ سانپ کے کان نہیں ہوتے, جس کے کان ہی نہیں ہے اس کو کیا سنا رہے ہیں, بھینس کے کم از کم کان تو ہیں, متاثر نہیں ہو رہی ہے, سانپ کے کان ہی نہیں ہیں سرے سے. سانپ اپنے جو اس کی جسامت ہے اور پیٹ کے نیچے اس کے جو بند بنے ہوئے ہیں انہیں شیب و فراز, وہ سماعت کے بجائے ان کے ذریعے سے ہر چیز کو احساس کرتا ہے, یا اس کی دم پہ انٹینا لگا ہوتا ہے, اس انٹینے کے ذریعے سے اپنے ارد گرد کو جانچتا ہے, ہر چیز کا ادراک وہ اس کے ذریعے سے کرتا ہے, مثلا خطرناک ہے خطرناک نہیں ہے, وہ انٹینا اور اس کے پیٹ کے نیچے جو حس موجود ہے لامسا, اس کے ذریعے سے وہ سب کرتا ہے. اس کی بھی بلا سے کہ بین کیا ہوتی ہے, لیکن وہ سپیرا جوگی بین بجاتا ہے پھر ساتھ تھپڑ مارتا ہے سانپ کو, دیکھا ہوگا آپ نے, ہاتھ مارتا ہے اس کو, وہ اس کے تھپڑ کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا تکلیف ہے تجھے, میں تو آرام سے اس میں پٹارے میں سویا ہوا تھا, کیا ہوا تجھے کہ زہر جوگی نے اپنا پیٹ بھرنا ہے, وہ تو لوگوں کو بین سنا رہا ہے, سانپ تو نہیں سنتا. یہ محاورہ ہے سانپ کے سامنے بین بجانا, یعنی یہ لطیف چیز سانپ پر بے اثر ہے. ان لوگوں کے لیے محاورہ ہے جن کے پاس یہ حکمتیں ہیں, بیان بھی ہوتی ہیں یا پیش ہوتی ہیں, لیکن توجہ نہیں ہے ان کی طرف, حقیقت میں نہیں ہے, اور بہت افسوسناک ہے کہ اتنا لطیف کلام نہج البلاغہ کا موجود ہو, انسانی وراثت میراث سرمایہ, اور انسان اس طرح غافل اس کے ساتھ رہ رہے ہوں, اور یہ بہت حیرت کی جگہ ہے. اکا دکا جو انسان متوجہ ہوئے ہیں اور لطف اندوز ہوئے ہیں نہج البلاغہ سے, بہت کم ہیں, قلیل اندر قلیل ہیں. جو شہید مطہری ایک اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہ شخصیت تھی کہ اس کی دنیا ہی نہج البلاغہ کی دنیا تھی, وہ زندگی گزار رہا تھا نہج البلاغہ کے اثر میں. جیسے اس مصری نے کتاب لکھی ہے نا فی ضلال القرآن, قرآن کے سائے میں, اس کی تفسیر کا نام ہی ہے سایہ قرآن میں, خوبصورت نام ہے, بہت خوبصورت نام ہے کہ سایہ قرآن میں, ذل قرآن میں انسان جیے. شہید مطہری کے جو استاد تھے وہ ذل نہج البلاغہ میں جی رہے تھے, نب کے پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے, بلکہ زندگی بسر کر رہے تھے. ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان, یہ دل اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن میں اکتا ہٹاتی ہے. فابتغوا لها طرائف الحکم, آپ جب یہ تھک جائیں تو کس چیز کے سراغ میں جاؤ, طلب میں جاؤ, طرائف الحکم جستجو کرو, تلاش کرو, اور اپنی خستگی ملالت اکتاہٹ ان چیزوں سے دور کرو. لہویات سے ملالت اور آتی ہے, قباحت بڑھ جاتی ہے. حکمتیں عملی بھی ہیں علمی بھی ہیں, دونوں قسم کی حکمتیں تراوت انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں. عملی حکمتیں علمی حکمتوں سے زیادہ مؤثر ہیں, کہ نہج البلاغہ کی حکمتوں کا زیادہ تعلق عملی حکمتوں کے ساتھ ہے جن کے سائے میں انسان زندگی بسر کرتا ہے. اس بارے میں اچھی خوبصورت روایات بھی ہیں، انشاءاللہ اگر مناسب ہوا تو آئندہ باس میں انہیں روایات کو پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔